نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين آج استقبال رمضان مبارک ہی کے موضوع پر گفتگو ہوگی تاکہ ہم ذہنا اور قلبا کچھ تیار ہو جائیں وہ جو خیر کا، نیکی کا، بھلائی کا، روحانیت کا جو موسم بہار اب آیا چاہتا ہے، اس کی برکات سے متمتع ہونے کے لیے ذہناً اور قلباً تیار ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اسی کی کوششوں کے سلسلے کی ایک کڑی میری یہ آج کی گفتگو ہے. اس سلسلے میں اس سے پہلے کہ قرآن مجید میں روزے کی حکمت اور غرض و غایت، پھر خاص طور پر اس عظیم عبادت کے لیے اس ماہ رمضان مبارک کا انتخاب، اس انتخاب کی علت، اس کی بنیاد، اور اس طرح جو ایک دو اچھا پروگرام وجود میں آتا ہے اس کا حاصل، مزید برآں روزے کے احکام، ان سب کے سلسلے میں جو ہدایت اور رہنمائی قرآن حکیم کی ان چھ آیات میں ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی اور آپ نے سماعت فرمائی، اور جن پر کہ سورہ بقرہ کا 23rd رکوع مشتمل ہے، اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کا مطالعہ شروع کریں، میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ مبارکہ جو آپ نے ایک مرتبہ شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا تھا، ہم تبرکاً اس کو پڑھ لیں. جو چار ورقہ آپ کو تقسیم کیا گیا ہے اس میں صفحہ 4 پر بالکل وسط میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطبہ مبارک مل جائے گا. اس کو امام بیہقی رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے اپنی تالیف شعب الایمان میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو فقراء صحابہ میں سے ہیں، درویش صحابہ میں سے. ان کا فرمانا یہ ہے کہ حضور نے یہ خطبہ شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا، تو اگرچہ آج شعبان کا آخری دن نہیں ہے لیکن آخری دن کے قریب ہم پہنچے ہوئے ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ اس خطبے کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ جیسے کہ اسی فضا میں آپ ہیں اور اسی کی برکات سے متمتع ہو رہے ہیں. عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، روایت کیا گیا ہے حضرت سلمان فارسی سے، قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان. وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا شعبان کے آخری دن. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 29th شعبان ہوگی، اس لیے کہ یقین کے ساتھ تو 29th شعبان ہی کو کہا جا سکتا ہے، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ 30th دن بھی شعبان کا آئے گا. اس اعتبار سے یہ 2 دن کا فصل ہے ہمارے اس خطبے سے پڑھنے میں. فقال، اب یہاں سے حضور کا خطبہ شروع ہو رہا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یا ایہا الناس، اے لوگو، قد اضلکم شہر عظیم، تم پر سایہ فگن ہو گیا ہے ایک نہایت عظمتوں والا مہینہ. ذل کہتے ہیں سائے کو، دام ذلکم، اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رکھے، سایہ قائم رہے. تو قد اضلکم شہر عظیم، اہل ایمان، تم پر ایک نہایت عظمتوں والے مہینے نے سایہ کر لیا ہے، وہ سایہ فگن ہو گیا ہے. گویا کہ حضور کے اس خطبے کا مقصد بھی یہی تھا کہ اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے ذہناً لوگ تیار ہو جائیں، اس کی برکتوں سے متمتع ہونے کے لیے قلباً اور ذہناً تیاری کر لیں. فرمایا شہر مبارک، وہ ایک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، ایک ہے عظمت والا مہینہ شہر عظیم، اور دوسرا آپ نے وقت بیان فرمایا شہر مبارک، بہت برکتوں والا مہینہ، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ایک شب وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. اس میں حضور واضح طور پر اشارہ فرما رہے ہیں قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ کی طرف، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر۔ تو اس طرح گویا کہ قرآن مجید سے اقتباس کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس مبارک خطبے میں، کہ اس میں ایک وہ رات بھی ہے، مبارک رات، برکتوں والی رات، کہ جو ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، یہ جو دو جملے ہیں ان کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ نوٹ کر لیں، میری آج کی گفتگو کا لب لباب یہی ہے، انہی پر تفصیل سے گفتگو ہوگی کہ اس ماہ مبارک کا پروگرام جو ہے، عام طور پر جو سمجھا جاتا ہے کہ صرف روزہ، یہ مغالطہ ہے۔ اس کے پروگرام کے دو جز ہیں اور دونوں نہایت اہم ہیں، اپنی حکمت کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، برکت کے اعتبار سے دونوں مساوی ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالی نے بندوں پر یہ شفقت فرمائی ہے، نرمی کی ہے، کہ ایک کو فرض کیا ہے، دوسرے کو فرض نہیں ٹھہرایا، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اس کی حکمتوں سے واقف ہو جائیں گے ان کو معلوم ہوگا کہ اصل میں اپنی غرض و غایت اور اپنے مقصود کے اعتبار سے وہ دوسرا جز جو ہے وہ بھی پہلے جز سے کسی درجے بھی اہمیت میں کم نہیں۔ تو فرمایا جعل اللہ، اللہ نے ٹھہرایا ہے، صیامہ فریضۃ، اس میں روزے رکھنا فرض، وقیام لیلہ تطوعا، اور اس کی راتوں میں کھڑے رہنے کو تطوع یعنی نیکی کا کام قرار دیا ہے۔ یہاں نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ کام تو سال کے کی ہر شب کا ہے، کہ ہر رات انسان اگر کھڑا رہے، نوافل پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے نماز میں، تو وہ تہجد اور قیام اللیل جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر ذکر ہو رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ نے روزے رکھنے کو تو فرض قرار دیا ہے، اور اس کی راتوں میں قیام کو فرض تو نہیں قرار دیا، لیکن یہ ہے کہ یہ سیاق و سباق کلام جو ہے اس سے خود بخود ایک بات ابھر کر سامنے آ رہی ہے کہ اس کی عام مہینوں والی بات نہیں ہے، بلکہ کوئی خصوصی اہمیت ہے اس رات کو، اس ماہ مبارک کے رات میں کھڑے رہنے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، جو کوئی بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تقرب باب تفاعل ہے قرب سے، تقرب و قربت حاصل کی، تو من تقرب فیہ، جس شخص نے بھی اس مہینے کے دوران، بخصلۃ من الخیر، نیکی کے کسی بھی کام کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کیا، کان کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، اس کو اجر و ثواب ملے گا جتنا کہ بقیہ مہینوں میں کسی فرض کی ادائیگی کا ہوتا ہے۔ کوئی نفلی نیکی اگر کی جائے اس ماہ مبارک میں، تو اجر و ثواب میں وہ دوسرے دنوں میں کسی فرض کی ادائیگی کا جو اجر و ثواب ہو سکتا ہے اس کے برابر ہوگا۔ ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا سبعین فریضۃ فیما سواہ، اور جو کوئی اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرائض ادا کیے۔ معلوم ہوا کہ 70 گنا اس ماہ مبارک میں نیکیوں کے اجر و ثواب میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، حضور فرما رہے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس لیے کہ روزہ جو ہے آپ کو معلوم ہے اس کی سب سے اہم بات ہی صبر ہے۔ انسان اپنے آپ کو روکتا ہے، تھامتا ہے، اپنی خواہشات پر قدغن لگاتا ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے، تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے صد فیصد درست ہے۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ صبر کا مہینہ ہے اور تم جانتے ہو کہ صبر کا بدلہ تو جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاتِ، مزید برآں یہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، اس لیے کہ اس میں انسان کو محسوس ہو جاتا ہے کہ بھوک کسے کہتے ہیں، پیاس کسے کہتے ہیں، انسان کو بسا اوقات ان چیزوں کا سرے سے احساس نہیں ہوتا۔ کوئی بھوکا اگر اپنی بھوک کی شدت سے مجبور ہو کر کسی کے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے، کچھ کھانے کو مانگتا ہے، تو اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس نے کبھی بھوک کا تجربہ کیا ہی نہیں، اس کا مزہ چکھا ہی نہیں، تو اسے کیسے اندازہ ہوگا کہ اس کی اس وقت کیا کیفیت ہے؟ تو فرمایا کہ اس باہ مبارک میں چونکہ ان چیزوں کا تجربہ انسان کو ہوتا ہے، تو یہ باہمی ہمدردی کے جذبات کو ابھارنے والا مہینہ ہے. وہو شہر المواسات وشہر یزاد فیہ رزق المؤمن، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس میں برکت ڈالی جاتی ہے. من فطر فیہ صائماً کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء. جو کوئی شخص اس مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا، اس کو اپنے گناہوں کی بخشش ملے گی اور اس کی گردن آگ سے چھٹکارا حاصل کر لے گی، اور اسے اس روزے دار کے اجر و ثواب کے برابر اجر و ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ اس روزے دار کے اجر و ثواب میں کوئی کمی ہو. روزے دار نے جو روزہ رکھا ہے اس کا اجر و ثواب جو ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اگر اس کو کسی شخص نے کھانا کھلایا ہے افطار کے وقت، پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا ہے، تو اس کے لیے حضور نے تشویق اور ترغیب کے لیے تین باتیں فرمائی کہ ایک تو اس سے گناہوں کی مغفرت اسے حاصل ہوگی، اس کی گردن کو آگ سے چھٹکارا نصیب ہوگا، اور اجر و ثواب جو اس روزے دار کا ہے اتنا ہی اجر و ثواب اس کو بھی مل جائے گا. اب اگلے جملے بہت قابل غور ہیں. میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ جو اس کے راوی ہیں وہ حضرت سلمان فارسی ہیں، جو درویش اور فقراء میں سے ہیں. صحابہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر گلے لا رنگ و بوئے دیگر است، صحابہ میں بھی مختلف مزاج کے بھی لوگ تھے، مختلف افتاد طبع بھی تھی. ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کی مزاج میں کاروبار سے ایک مناسبت تھی، کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور ان کے پاس پیسہ بھی تھا. اگرچہ وہ پیسہ تیار رہتا تھا ہر وقت، جب بھی اللہ کی راہ میں ضرورت پیش آئے گی وہ اسے لا کر حاضر کر دیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال ان کے پاس پیسہ رہتا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہی میں سے ہیں، حضرت عبد الرحمان ابن عوف انہی میں سے ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر انہی میں سے ہیں، پھر یہ کہ سب سے بڑھ کر حضرت ابوبکر ان میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. لیکن کچھ صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن کی طبیعت میں زہد کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا اور نیکی ان پر اس قدر زیادہ حاوی ہو چکی تھی کہ کاروبار دنیاوی سے انہیں کوئی مناسبت نہیں رہی تھی. وہ ہما وقت حضور کی خدمت میں رہتے تھے اور گویا کہ وہاں وہ موتی حکمت کے سنتے رہتے تھے جو حضور کی گفتگو میں انہیں ملتے تھے. وہ فاقے برداشت کرتے تھے، سختیاں جھیلتے تھے. اصحاب صفہ آپ کو معلوم ہے کون سے، تین تین سو کی تعداد میں ایسے فقراء صحابہ جو ہے وہ بیٹھے رہتے تھے وہاں. اگر کسی نے کچھ لا کر دے دیا ہے تو کھا لیا ہے، ورنہ پھاتا ہے، لیکن اس چوکھٹ سے ہٹنے کو تیار نہیں، حضور کی چوکھٹ کو وہ پکڑے ہوئے. تو اسی طرح کے صحابہ میں سے یہ سلمان فارسی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ. ان کے بارے میں یہاں تک آتا ہے کہ بعض اوقات حضرت ابو ہریرہ اپنا خود ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کئی وقت کے فاقے کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہوئی، لیکن لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ میں فاقے کی غشی ہے مجھے، تو کسی نے سمجھا کہ شاید مرغی کا دورہ پڑ گیا ہے اور اس نے میری گردن پر آ کر پاؤں رکھ دیا. تو یہ کیفیت بھی ہوتی. ان حضرات کے پاس تن ڈھانپنے کو کپڑا بمشکل ہوتا تھا، کتنا کپڑا کے سطر ڈھانپنے اس سے ضائع تھے، یہ کرتے اور یہ اور سب کچھ پہن کر نماز پڑھنے کی ان کے ہاں وسعت نہیں تھی. تو وہ جو شرط ہے نماز میں کہ سطر جو ہے وہ تو بارہ ڈھکا ہونا چاہیے، جس طور سے بھی ہو وہ سطر اپنا ڈھانپتے تھے. اور ایسا بھی ہوتا تھا بعض اوقات کہ اتنا چھوٹا کپڑا ہوتا، اب آپ اندازہ کیجئے کہ تہبند اگر کسی کا اتنا ہے کہ صرف گھٹنے کے نیچے تک بمشکل پہنچا ہے، تو ایسا شخص اگر سجدے میں جائے گا تو اس کا اندیشہ ہے کہ پیچھے سے اس کا سطر جو ہے وہ کھل جائے. تو وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ جب جماعت میں شریک ہوتے تھے تو سجدے میں جاتے تھے بعد میں، جب لوگ سب سجدے میں جا چکے تو بعد میں سجدے میں جائے، اور جلدی سے سر اٹھاتے تھے تاکہ دوسروں کے سر اٹھانے سے پہلے ہی وہ پھر بیٹھ جائے. تو یہ حال ان کا تھا. لہذا فطری طور پر سوال پیدا ہوا جب حضور نے اس درجے تشویق اور ترغیب کا اظہار فرمایا کہ کسی روزے دار کا روزہ کھلانا جو ہے وہ اتنا ثواب والا معاملہ ہے تو یہ فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی، قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم، ہم میں سے ہر ایک کے پاس تو اتنی وسعت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کا روزہ کھلوا سکیں۔ معلوم ہوا وہی کیفیت ابری کہ پھر یہ سارا جو ثواب جو ہے، یہ تو پھر جو اغنیا ہیں دولت مند ہے، یہ بھی انہی کے لیے ہے، ہم فقیر جو ہیں وہ تو اس ثواب سے اور اس اجر سے محروم رہ جائیں گے۔ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوتی اللہ هذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرما دے گا، من فطر صائما علی مسقط لبن، جو کسی روزے دار کا کسی لسی کے گھونٹ سے روزہ کھلوا دے، اور شربت من ماء یا پانی ہی کا کوئی گھونٹ پلا دے، تو اس کو بھی یہ جو ثواب مل جائے گا۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ایک شخص خود تو جو ہے انواع و اقسام کی نعمتیں جو ہے وہ دسترخوان پر لے کر بیٹھا ہو اور وہ اس طریقے سے کچی لسی سے لوگوں کے روزے کھلوا دے تو یہ ثواب مل جائے گا، یہ معنی نہیں ہے۔ بلکہ آپ عرب کے ان حالات کا اندازہ کیجئے کہ وہاں بسا اوقات کسی غریب شخص کو، انہی میں سے آپ اندازہ کیجئے، سلمان فارسی ہوں، ابو الدرداء ہو، مقداد ہو رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، ان میں سے کسی کو تھوڑا سا کہیں دودھ مل گیا، اب اس میں وہ پانی ڈال کر نمک ڈال کر وہ بیٹھا ہوا ہے روزے کی افطار کے لیے کہ انتظار میں ہے کہ وقت ہو میں روزہ افطار کو، اس وقت کوئی آ جائے تو یہ جو ایک گلاس لسی اس کے پاس ہے اس کی کل دولت لی، اس کے پاس کل یہی ہے، اس میں کسی کو حصے دار بنا لینا واقعہ یہ ہے کہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اس کے لیے بڑے ایثار کی ضرورت ہے۔ اسی طرح آپ اس کا اندازہ کیجئے کہ عرب کے ماحول میں بسا اوقات پانی اتنا کمیاب ہوتا تھا کہ پانی کا ایک گلاس کسی کے پاس اگر ہے تو معلوم ہوا کہ وہ بہت بڑا دولت مند شخص ہے، اس خاص حالت میں اس وقت اس پانی میں کسی کو شریک کر لینا یہ بھی بہت بڑی نیکی اور بہت بڑے ایثار کا کام تھا۔ تو اس پس منظر میں اس کو سمجھیے کہ جو کوئی شخص ایک گھونٹ لسی پر یا پانی کے ایک گھونٹ پر روزہ افطار کرا دے گا، اگر یہی کچھ اس کی اوقات ہے اور یہی اس کے پاس اس وقت ہے، تو اجر و ثواب کا جہاں تک معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا پیمانہ بالکل مختلف ہے، وہ کسی اس مقدار پر مبنی نہیں ہے کہ جو دنیا میں ہمارے انداز ہے، بلکہ وہاں تو دیکھا جائے گا کہ کس نے کس حالت میں، کن حالات میں اور کس قدر خلوص و اخلاص کے ساتھ کوئی کام کیا، اس کے اعتبار سے اجر و ثواب ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بھرپور ثواب انہیں بھی مل جائے گا، من فطر صائما علی مزغۃ لبن او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاه اللہ من حوض شربۃ لا یظما حتى يدخل الجنہ، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اسے تو اللہ تعالیٰ میرے اس حوض کوثر سے پلائے گا اس میدان حشر میں، کہ اس کے پلانے جو بھی وہاں سے شراب ہو جائے گا اس کو پھر جب تک کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا پیاس نہیں سکائے گی۔ میدان حشر کے بارے میں تفاصیل دوسری روایات میں جو آئی ہیں کہ سخت گرمی اور سخت دھوپ کا عالم ہوگا، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر کہا جاتا ہے سورج سوا نیزے پر ہوگا اور پسینوں کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے اور سایہ کسی کو یہاں وہاں میسر نہیں آ رہا ہوگا۔ بعض احادیث میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن خاص طور پر ایک ندا لگائے گا کہ عین المتحابون بجلالی، کہاں ہے وہ لوگ جو صرف میری عظمت کے لیے باہر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، الیوم اذلهم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، آج میں انہیں خاص اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا آج جبکہ کسی کے لیے کوئی اور سایہ موجود ہے۔ تو اس میدان میں حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے گا اسے اللہ تعالیٰ میرے حوض سے سیراب کرے گا، اور وہ پھر اس درجے تسکین بخش ہوگا وہ حوض کوثر سے اس کا پینا کہ پھر جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، یعنی سارے مراحل جو ہے حشر کے ان میں سے وہ گزر جائے گا، اسے پیاس نہیں ستائے گی۔ فرمایا، وہ شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرۃ واخرہ عتق من النار، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے پہلے حصے یعنی پہلے دس دن کی اگر انسان قدر و قیمت کو جان لے تو رحمت خدا بندی کا وہ حقدار بن جائے گا، وہ اوسط ہو مغفرت، درمیانی حصہ جو ہے درمیانی دس دن اگر ان کا حق ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اسے مل جائے گی، وہ آخر ہو عتق من النار، اور آخری حصہ جو ہے جو فضیلت میں سب سے بڑھ کر ہے اسی آخری عشرے میں آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر بھی ہے، تو جس نے اس سے کما حقہ فائدہ حاصل کر لیا وہ تو گویا کہ پروانہ حاصل کر لے گا دوزخ سے رہائی کا اور دوزخ سے چھٹکارا پانے کا. عتق من النار من خفف مملوک ہی پی ہے غفر اللہ لہ واعتقہ من النار. اور جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے کسی غلام سے مشقت میں کمی کر دے گا، آج کل وہ غلاموں والا معاملہ تو نہیں ہے لیکن ملازمین کا معاملہ اسی پر قیاس کیا جائے گا کہ آپ یہاں کوئی ملازم ہیں تو اپنے ملازمین پر اس مہینے کی رعایت سے اگر کوئی کمی کر دی جائے ان کی ذمہ داریوں میں، آفیسز ہیں تو ان کے ورکنگ آورز کم کر دیے جائے، تو اس کی بھی نہایت ترغیب حضور نے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے گا، اسے بھی دوزخ کی آگ سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ خطبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ارشاد فرمایا. اب آئیے قرآن مجید کی طرف. میں نے اس سے پہلے بھی اس بات کی طرف کئی مرتبہ توجہ دلائی ہوگی کہ قرآن مجید میں یہ چھ آیات ایسی ہیں سورہ بقرہ کے 23 رکوع کی کہ اگر کوئی شخص ان چھ آیات کو سمجھ لے تو روزے کے بارے میں تمام معاملات قرآن مجید میں جو سارا بیان ہے وہ انہی چھ آیات میں پورا علم جو ہے اسے حاصل ہو جائے. نماز کا یہ معاملہ نہیں ہے، نماز کے احکام، نماز کی عظمت، نماز کی غرض و غایت، نماز کی فضیلت، نماز کی تاکید، نماز کے ارکان، ان کا ذکر قرآن مجید میں پھیلا ہوا ہے، جا بجا ہے. لیکن یہ کہ روزے کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ یہ چھ آیات ایسی ہیں کہ اس میں اس سے متعلق جتنے موضوعات بھی ہیں وہ سب کے سب زیر بحث آ گئے. ایک بات تو اس میں بڑی اہم جو سمجھنے کی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن مجید پر تدبر کا ذوق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک اعتبار سے یہ آیات مشکلات القرآن سے تعلق رکھتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کچھ تکرار ہے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، آگے چل کر پھر وہی الفاظ آئے ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. یہ بالکل اتنا قریب قریب یہ تکرار جو ہے یہ ایک سوالیہ نشان اس کی وجہ سے سامنے آتا ہے کہ کیوں ہو رہی. پھر یہ کہ علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہو ان پر فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا. اس کا مقام اور محل کیا ہے؟ آیا یہ حکم اب بھی قائم ہے یا منسوخ ہو چکا ہے؟ اگر یہ اب بھی قائم ہے تو اس کے معنی تو یہ ہے کہ پھر روزہ فرض نہ ہوا، بلکہ یہ کہ روزے کی جگہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دینا جو ہے وہ کافی قرار پائے گا. تو یہ بہت سے مسائل ہیں کہ جن کے حل کرنے میں مفسرین کو خاصی دقتوں کا سامنا ہوا ہے. مجھے اس میں اصل میں حیرانی اس بات کی ہے کہ متقدمین کے ہاں ہمیں ایک رائے ملتی ہے، وہ رائے اس اشکال کا نہایت ہی دل کو قبول ہونے والا حل ہے، دل میں اتر جانے والا حل ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ وجہ کیا ہوئی ہے کہ متاخرین نے اس کو بالکل ترک کر دیا. اس دور میں جتنی تفسیریں لکھی گئی ہیں اس میں اس رائے کا ذکر بھی نہیں ہے. وہ رائے جو ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ رائے منقول ہے، حبر الامہ ہے وہ، جن کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی کہ اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ اپنے اس بندے کو قرآن مجید کا خصوصی فہم عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما. ان کے دو شاگرد ہیں جو ان سے روایت کر رہے ہیں وہ رائے، اور وہ رائے ایسی ہے میں نے شاید اس سے پہلے بھی عرض کیا ہو، تحدیث للنعمہ پھر عرض کر رہا ہوں کہ میرا ذہن از خود بھی وہاں تک پہنچا تھا کہ اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اس کا، لیکن مجھے کہیں وہ رائے مل نہیں رہی تھی. تو میں بہت خوش ہوا جب کہ میں نے امام راضی کے ہاں وہ رائے دیکھ لی کہ متقدمین میں یہ رائے موجود ہے. پورے 13 برس روزے کا کوئی ذکر نہیں. نماز کا بھی آپ کو معلوم ہے کہ پنجگانہ نماز کا جو نظام ہے یہ شب معراج کے بعد ہوا اور وہ ہے سن 1100. اس سے پہلے نماز تو تھی لیکن یہ 5 وقتہ نماز کا نظام جو ہے وہ نہیں تھا. لیکن یہ کہ روزے کا تو سرے سے ذکر ہی مکی دور میں موجود ہی نہیں. البتہ مدینے میں آ کر یہ رائے ہے وہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس رائے کے مطابق مدینے میں آ کر حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ہر مہینے میں تین روزے رکھو، تیرہویں، چودہویں اور پندرہویں، یہ تین تاریخیں جو ہیں یہ مہینے کے تین درمیانی دن، ان کے نفلی روزوں کا بعد میں بھی رواج رہا ہے اور ان کو ایام بیس کہتے ہیں، اس لیے کہ بیس جمع ہے ابیض کی، ابیض کہتے ہیں روشن سفید، یہ وہ تین دن ہے کہ ان کی راتیں جو ہیں چونکہ چاند ہوتا ہے پورا، تیرہویں کا چاند، چودہویں کا، پندرہویں کا، تو چونکہ راتیں روشن ہوتی ہیں تو ان کو دنوں کو کہتے ہیں ایام بیس، تو ان ایام بیس کے روزے رکھنے کا حضور نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رائے تو ہے حضرت ابن عباس سے، ان کے شاگرد عطا نے نقل کی ہے، اور ایک رائے یہ ہے کہ حضور نے تین روزے ہر مہینے اور ایک یوم عاشورہ کا روزہ، یہ گویا کہ بارہ کی یہ 36 اور ایک اور ملائیے تو 37 روزوں کا حضور نے حکم دے دیا تھا کہ یہ روزے رکھنے شروع کر دیے جائیں. تو پہلا جو حکم آ رہا ہے ان آیات میں وہ ان روزوں سے متعلق ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایام معدودات. اور اس وقت جو ہے ایک تو رعایت یہ دی گئی، اب یہ جو تین دن مقرر ہو گئے ہر مہینے میں، کہ جو شخص ان تین دنوں میں سے کسی دن میں فرض کیجیے کہ سفر پر ہے یا بیمار ہے، تو ایک رعایت تو یہ رہی کہ وہ ان تین دنوں کی بجائے کسی اور دن میں رکھ کر روزے اس مہینے کے تین وہ پورے کر لے. اور ایک مزید رعایت یہ دی گئی کہ اگر کوئی شخص صحت مند بھی ہے، مقیم بھی ہے، پھر بھی اگر وہ روزہ رکھنا نہیں چاہتا تو پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یا اگر زیادہ کرنا چاہے تو زیادہ مساکین کو کھانا کھلا دے، تو یہ روزے کا فدیہ بن جائے گا، یہ اس کا بدل ہو جائے گا. اس کے لیے اصطلاح استعمال کیا امام راضی نے، وجوب علی تخیر، ایک ہے وجوب علی تعیین، کسی شے کا بعین ہی فرض ہو جانا، روزہ فرض ہے ہر صورت میں، اور تخیر یہ ہے کہ آپ کو اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہے آپ روزہ رکھیں اور چاہے آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، تو یہ اختیار دے دیا جائے گا، تو یہ ہے وجوب علی تخیر. تو معلوم ہوا کہ ابتدا میں ہر مہینے میں تین روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، اس میں ایک رعایت یہ کہ ان تین دنوں میں بھی کوئی بیمار یا سفر پر ہو تو وہ کسی اور دن کے اندر وہ تعداد پوری کر لے، اور مزید ایک رعایت یہ رکھی گئی کہ وہ اگر اس کے باوجود کہ وہ مقیم ہو اور صحت مند ہو روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کو یہ رعایت ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اگر اس کی طبیعت آمادہ ہو زیادہ کو کھلا دے. یہ تو جتنی نیکی کوئی کما لے گا اس کا اجر و ثواب اسی کے لیے. اس کے بعد پھر وہ آیت نازل ہوئی کہ شہر و رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اب اس مہینے کے روزے فرض کر دیے گئے رمضان مبارک کے، یہ مسلسل 30 یا 29 روزے جو ہیں ان کا حکم دیا گیا. اور جب یہ دوسرا حکم آیا، اور حدیث میں یہ ملتی ہے کہ صوم و رمضان نسخ لکل صوم، کہ رمضان کے روزوں نے آ کر تمام روزوں کو منسوخ کر دیا اور اب وہ کوئی شخص رکھنا چاہے گا تو نفلی ہو گئے، چنانچہ بعد میں بھی نفلی روزے حضور کا معمول رہا ہے. ایام بیس میں آپ تین روزے رکھتے تھے، ہفتے میں دو روزے پیر کا اور جمعرات کا، اور مہینے میں یہ تین روزے حضور اس کی پابندی فرماتے تھے، یہ نفلی روزے. لیکن یہ ہے کہ وجوب ان کا ختم ہو چکا، اب رمضان کا روزہ جو ہے وہ فرض ہو گیا. اس میں اب وہ رعایت کو برقرار رکھی گئی کہ اگر کوئی مریض ہے یا سفر پر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر لے، لیکن وہ جو وجوب علی تخیر والا معاملہ تھا وہ ختم کر دیا گیا، بلکہ حکم دیا گیا بلے تکمل العدہ، تھا اب تو تعداد مکمل کرنی ہی ہوگی. اس میں اب کسی کے پاس یہ رعایت نہیں ہے کہ وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کا فدیہ بن جائے گا. البتہ یہ ذہن میں رکھیے کہ حضور نے اس رعایت کو برقرار رکھا، یہ بات اچھی طرح سمجھ لینے کی ہے کہ ہمارے ہاں شریعت اسلامی کا ایک منبع تو قرآن مجید ہے، اور دوسرا مستقل منبع، دوسری مستقل سورس جو ہے وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جو حکم دیتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید ہی کے کسی حکم پر مبنی ہو، حضور کو حکم دینے کا اختیار اللہ کی طرف سے ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ وہی چیزیں حرام ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، میں نے بھی جن چیزوں کے بارے میں قرار دیا کہ وہ حرام ہے وہ اسی طرح حرام شمار ہوگی جس طرح کے قرآن میں بیان شدہ چیزیں کہ جو حرام ہیں. تو حضور نے جو یہ حکم دیا ہے اس میں حکمت تو قرآن سے ماخوذ ہے، کہ جو حکمت اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں رکھی اگرچہ اصلاً تو وہ حکم جو ہے منسوخ ہو گیا، اب روزہ فرض عین کے درجے میں ہے، فدیہ اس کا نہیں بن سکتا کسی مسکین کو کھانا کھلا دینا. البتہ بعض استثنائی حالات ایسے ہو سکتے ہیں، مطلب یہ کہ ایک ایسا مریض ہے کہ جس کی شفا یابی کی کوئی امید نہیں، وہ ٹی بی کی تھرڈ اسٹیج کو پہنچ گیا ہے، اب امید نہیں ہے کہ اس کو شفا ہو سکے گی، یا یہ ہے کہ کوئی ایسی شکل ہے کہ کوئی بوڑھا اتنا ہو گیا ہے شخص جسے شیخ ثانی کہا جاتا ہے اصطلاح میں، کہ اس کے لیے روزے کا تحمل بالکل ممکن نہیں ہے، اندیشہ ہے کہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے، کسی پر قیاس ہو جائے گا. مثلا آج کل کے زمانے میں بعض امراض ایسے ڈائبٹیز ہے کہ اس میں ممکن نہیں ہے کسی شخص کا روزہ رکھنا، اگر روزہ رکھے گا تو ہائپو گلائسیمک شاک جو ہے اس کی وجہ سے اس کی موت کا اندیشہ ہے. اسی طریقے سے بعض گردے کی بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر ڈیہائیڈریشن ہو جائے، جسم میں پانی کم ہو جائے، تو اس کے اندر جو ہے شدت پیدا ہو جائے گی اور سخت تکلیف جو ہے مریض کی بڑھ جائے گی. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو قیاس کیا جائے گا اسی پر. ان حالات میں اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ فدیہ جو ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا جو پہلے مطلقاً تھا، ہر شخص بھی جو بھی چاہتا، وہ اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تھا تو ایک دن ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو اس کے برابر ہو جائے گا، وہ مستقل حکم تو اب ختم ہو گیا، لیکن اس طرح کے استثنائی حالات میں اس حکم کو باقی رکھا. اگر آپ تدریج کے اسی فلسفے کو ذہن میں رکھیں گے تو ایک بات اور بھی کھل جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ ایک آیت جو اس میں آئی ہے جس میں کہ یہ بات فرمائی گئی کہ مسلمانوں اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے، یہ معاملہ کیا تھا؟ اصل میں چونکہ ابتدائی حکم میں الفاظ یہ استعمال ہوئے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزہ تم پر فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، باقی تفصیلی احکام ابھی آئے نہیں تھے. تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ تمام احکام جو یہود کی شریعت میں تھے روزے کے، وہ ہمارے ہاں بھی ہیں، لہذا انہیں کچھ شبہ سا رہا. چونکہ یہود کا روزہ جو ہے وہ شام کو جب ایک مرتبہ کھانا کھا کے آدمی سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا، سحری کا کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا. اور دوسرے یہ کہ روزے کی رات کے دوران بھی تعلق زن و شوہر حرام تھا ان کے ہاں، تعلق جو ہے میاں بیوی کا وہ نہیں ہو سکتا تھا روزے کی شب میں بھی، تو یہ ان کے ہاں بڑی سخت پابندی تھی. اگرچہ یہاں حضور کی طرف سے اس سلسلے میں نفیاً یا اثباتاً ابھی کوئی بات نہیں آئی تھی، اور اسلامی شریعت میں روزے کی اتنی سختی نہیں ہے، لیکن لوگوں پر ابھی حکم تو پورے طور پر واضح نہیں تھا، سمجھ یہ رہے تھے کہ شاید ہمارے ہاں بھی وہی معاملہ ہے کہ جو یہود کے ہاں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ اس کا یقین نہیں تھا تو بعض اوقات کسی سے کوئی ایسا معاملہ بھی سرزد ہو جاتا تھا کہ وہ روزے کی شب جو ہے اس میں وہ ہم بستری اپنی بیوی کے ساتھ کر بیٹھا. اب طبیعت کے اندر اس کے ایک ہلجان ہے، اس کو چونکہ اشتباہ ہے کہ یہ حرام کام ہے جو میں کر بیٹھا، اگرچہ یقین تو نہیں ہے لیکن شبے کی وجہ سے طبیعت کے اندر جو کیفیت ہوتی تھی اس کو یہاں تعبیر کیا گیا، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے. بڑے پیارے الفاظ ہیں کہ ایک شخص ایک کام کو غلط سمجھ کر آپ پھر بھی کر رہا ہے، حالانکہ وہ غلط نہیں ہے، کام اپنی جگہ صحیح ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ کھانا کھانے بیٹھا ہے، اور خاص طور پر یہ بیرونی ممالک کے سفر میں یہ صورت بہت پیش آ جاتی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے لیکن پھر بھی کھا رہا ہے، تو اس کے معنی یہ کہ اس نے تو مشکوک غذا کھا لی، چاہے وہ بالکل حلال تھا لیکن وہ اپنی اس طرز عمل کی وجہ سے کہ اسے معلوم نہیں ہے، دغدغا بھی ہے، دل کے اندر شبہ بھی ہے، اور پھر بھی وہ کھا رہا ہے، تو وہ در حقیقت اپنے ساتھ خیانت کر رہا ہے. یہ ہے وہ طرز عمل کے جس پر اللہ تعالیٰ نے پھر شفقت کے ساتھ ذکر فرمایا کہ روزے کی راتوں کو ان تمام قیود سے آزاد کر دیا گیا. کھانے پینے کی بھی کھلی آزادی ہے، روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک تمہیں آزادی ہے، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، بلکہ سحری کی تاکید کی گئی، تسحروا فان في السحور برکه، حضور نے فرمایا سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. یہ بھی فرمایا کہ ہمارے اور یہود کے روزے کے مابین جو امتیاز قائم کرنے والی شے وہ سحری ہے. اور دوسری رعایت یہ دی گئی کہ تم خامخواہ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ روزے کی راتوں میں بھی اپنی بیویوں سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتے، تمہارے لیے جائز کیا گیا ہے. وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ ہمبستری تمہارے لیے جائز کر دی گئی ہے، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس ہے، تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کا ارتکاب کر رہے تھے. فتاب علیکم وعفا عنکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی. یا یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نظر شفقت کی، نظر عنایت فرمائی اور تمہیں معاف بھی کر دیا. وعفا عنکم، جو خطا ہو گئی وہ اللہ نے معاف فرمائی. فلان باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اب یہ ہے کہ اس معاملے میں کوئی قدغن نہ سمجھو اپنے اوپر، تمہیں کھلی اجازت ہے. اللہ نے جو چیز تمہارے لیے جائز ٹھہرائی ہے وہ روزے کی شب جو ہے اس کے دوران تمہیں ان چیزوں کے حصول کا تمہیں پورا اختیار ہے. اس کے بعد پھر سحری کا ذکر بھی ہو گیا. وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، ہاں پھر روزے کو مکمل کرو رات تک. یہ ہے پھر روزے کا وقت، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک یہ ہے روزہ. اس میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کوئی تعلق زنوشہ ہے، ان دونوں چیزوں کے اوپر مکمل پابندی ہے. اور مزید یہ فرما دیا گیا کہ اعتکاف میں اگر کوئی شخص ہے رمضان کے آخری عشرے میں، یا حضور نے تو پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا ہے، لیکن یہ کہ جو مسنون اعتکاف ہے بالعموم وہ یہی ہے آخری عشرے کا. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اگر مسجدوں میں معتکف ہو تو اس حالت میں بیویوں کے ساتھ کوئی تعلق زنوشہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے، ان کے قریب مت پھٹکو، حدود اللہ سے کچھ فاصلے پر رہو تاکہ محتاط ایک طریقہ اختیار کر سکو. ایسا نہ ہو کہ آخری حد تک انسان پہنچ جائے تو کسی بھی وقت پاؤں کا جو ہے وہ لغزش ہو اور وہ غلط رخ کے اوپر انسان جو ہے جا پڑے. فرمایا کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کر دیتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کر سکے. تو احکام صوم کے سلسلے میں میں نے یہ تدریج آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اگر اسے سامنے رکھیں گے تو بالکل واضح طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ تکرار کیوں ہوئی. اور پہلی دو آیتیں جو ہیں وہ اس سے متعلق ہیں کہ جو ابتدائی حکم تھا تین دن ہر مہینے میں روزے رکھنے کا، اسی لیے اس کو فرمایا کہ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، ایک مہینے کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا. تیس دن یہ گنتی کے چند دن نہیں ہوتے، اور معدودات جمع قلت ہے، جمع قلت کا اطلاق جو ہے نو سے زائد پر نہیں ہوتا. میں حیران ہوں کہ کیوں ان چیزوں کو نظر انداز کیا ہے جدید دور کے مفسرین نے، جبکہ یہ رائے متقدمین میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہو، قتادہ اور عطا رحمہم اللہ وہ اس کے راوی ہو، تو پھر بھی اس رائے کا نظر انداز کر دینا اور اس طرح کے اشکالات میں مبتلا ہو جانا، اگر آپ غور کریں گے اور تفاصیل کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ ان مسائل میں پھر بہت الجھاؤ ہو گیا ہے. لیکن یہ کہ یہ اگر شکل سامنے رہے تو ہر شے بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے، واضح ہو جاتی ہے. اب اصل میں چاہتا ہوں کچھ بیان کرنا کہ روزے کی حکمت کیا ہے، اور پھر یہ کہ خاص طور پر رمضان کا روزہ اس کا جو دو آخری پروگرام ہے وہ کیا ہے. دیکھیے روزہ مجرد جو ہے سیام، سیام کے معنی ہے رک جانا، الانساک، کسی چیز سے رک جانا. عرب روزے کی عبادت سے بالکل واقف نہیں تھے، یہ تو یہودیوں کے ہاں روزہ تھا اور مہینے بھر کا روزہ ان کے ہاں بھی نہیں تھا، تو عرب جو ہے ان کے لیے تو یہ بالکل ایک نئی بات تھی. اسی لیے یہ سارا تدریج کا معاملہ بھی کرنا پڑا کہ مانوس کیا جائے انہیں رفتہ رفتہ، ایک دم اگر اتنا بھاری حکم ان کے اوپر رکھ دیا جاتا. اور ایک مہینے کے روزے فرض، اور مہینہ جو ہے جون کا اور جولائی کا، اس کا اندازہ کیجئے عرب کی گرمی اس کی شدت میں، تو اس کے لیے تدریجاً یہ طریقہ اختیار کیا گیا. البتہ یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عرب صوم کا لفظ استعمال کیا کرتے تھے اپنے گھوڑوں کی تربیت کے لیے، گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، اس لیے کہ عربوں کے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ دو جانور تھے سواری کے، ایک اونٹ، تو اونٹ کو تو اللہ تعالی نے بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ اس صحرا کی تمام جو بھی موسمی کیفیات ہیں ان کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے، ایک ہفتے تک اسے پانی پینے کو نہ ملے تو وہ گزارا کر لے گا. باد سموم چل رہی ہو، باد سرسر چل رہی ہو، اس کو کوئی زیادہ فرق واقع نہیں ہوتا، وہ اپنا منہ جو ہے وہ ریت کے اندر دے لیتا، اس کے بعد باد سرسر چلتی رہے، آگ برستی رہے، اسے کوئی چیز نقصان نہیں دے. لیکن گھوڑے کا معاملہ اور ہے، گھوڑا جو ہے وہ تو اس فضا اور اس آب و ہوا کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، اور جنگ کے لیے گھوڑا زیادہ ضروری تھا، اونٹ جو ہے اس کی تو رفتار اتنی نہیں ہے. چھاپا مارنا، جا کر غارت گری کرنا، یہ عربوں کا عام رواج تھا، بلکہ ان کا ذریعہ معاش یہ تھا. اس کے لیے انہیں ضرورت تھی تیز رفتار سواری کی، وہ تھا گھوڑا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ گھوڑا اگر کسی وقت پیاس کو برداشت نہ کر سکے اور عین جب کہ گھمسان کا رن پڑا ہوا ہو وہ پیاس کی وجہ سے ہمت چھوڑ جائے تو اس کے مالک کا کیا بنے گا. اور اگر گھوڑا جو ہے وہ باد سرسد کے جھونکے جو ہے وہ جھلکتی ہوئی آگ جو ہوتی ہے ان کو برداشت نہ کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت جو ہے وہ عین گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو اور اس وقت کوئی اس طرح کی کیفیت ہو اور گھوڑا جی چھوڑ جائے تو مالک جو اس کا سوار ہے اس کی ہلاکت لازم ہو جائے گی. لہذا وہ روزہ رکھواتے تھے، انہیں بھوک اور پیاس کا عادی بناتے تھے. پھر یہ کہ جب باد سرسد چل رہی ہوتی تھی ادھر ان کا منہ کر کے کھڑا ہو جاتا تھا عرب، کہ وہ سامنے سے وہ تھپیڑے جو ہے منہ کے وہ برداشت کرنے کی گھوڑے کو عادت ہو جاتا. اور اس مشقت کو وہ کہتے تھے صوم. یہ روزہ ہے، یہ ان کی ایک مشق ہے، یہ ان کی ایک ریاضت ہے، مشقت ہے، ٹریننگ ہے. تو قرآن نے وہی لفظ لیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اب اس بات کو دو درجوں میں ذرا سمجھنا ہوگا. ایک ہے یہ کہ روزے سے ضبط نفس پیدا ہوتا ہے، یہ ضبط نفس کی ایک ریاضت اور مشقت ہے. یہ بات بالکل واضح ہے کہ انسان کے اندر جو اس کے تقاضے ہیں، حیوانی تقاضے، اگر انسان ان کے تابع ہو جائے تو وہ انسان پھر دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا. کوئی کام بھی، آپ مسلم غیر مسلم کی بحث اس کو چھوڑ دیجئے. ایک شخص، ایک انسان دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، کوئی اس نے مقصد اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کسی وقت فاقہ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کسی وقت بھوک جھیلنی پڑتی ہے، کسی وقت پیاس جھیلنی پڑتی ہے، کسی وقت یہ ہے کہ رات کو انسان کو سونا نہیں ملتا تو اسے جاگنے کی عادت ہونی چاہیے، جسے آپ کہتے ہیں برننگ مڈ لائف آئل، وہ آخر انسان نہیں کرے گا تو کسی بھی مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شعر بھی وہ اسی پہ ہے کہ یغوص البحر من طلب العالی ومن طلب العلا سہر اللیالی. جسے موتیوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ تو سمندر کے اندر غوطہ لگائے گا تو موتی ملے گا، بیٹھا رہے گا تو موتی تو نہیں ملے گا. اور جو کوئی بلند مقام زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے. ومن طلب العلا سہر اللیالی ومن طلب العلا من غیر قدم اضاع العمر فی طلب المحالی. اور جو شخص بغیر کسی محنت اور قد و کاوش کے چاہتا ہے کہ اسے کوئی بلند مقام حاصل ہو جائے تو وہ اپنی عمر جو ہے طلب محال کے اندر ضائع کر بیٹھے. تو یہ جو مشقت جھیلنا ہے اور اپنے نفس کے تقاضوں پر کنٹرول حاصل کرنا، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو. ورنہ وہ کہ بالکل ایک بیکار قسم کا آدمی بن کر دنیا میں رہ جائے گا، کسی مقصد کی طرف پیش قدمی کرنا اس کے لیے ممکن نہیں. تو ضبط نفس جو ہے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن مسلمان کے لیے معاملہ محض ضبط نفس کا نہیں ہے. مسلمان اپنے وجود پر خود حاکم نہیں ہونا چاہتا بلکہ اپنے وجود پر اللہ کو حاکم بنانا چاہتا ہے. اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل تو یہی ہوگی کہ آپ خود اپنے وجود پر حاکم ہو، تبھی اللہ کا حکم اس پر نافذ کر سکیں گے. اگر آپ کا اپنا اختیار اپنے وجود پر چل ہی نہیں رہا تو اللہ کا حکم کیسے نافذ کریں گے. یہ میں نے پہلے بھی کبھی مثال دی تھی کہ جس طرح پچھلے زمانے میں کوئی بڑے بادشاہ ہوتے تھے اور چھوٹے راجے وغیرہ ان کے تحت ہوتے تھے، تو فرض کیجئے کہ اکبر کے دربار میں کہیں کا کوئی راجہ حاضر ہو اور وہ وہاں پر اطاعت کا اظہار کرے، لیکن اس کی اپنی جو راجدھانی ہے اس میں اس کے خلاف بغاوت ہو چکی ہو، تو وہاں اس کا راجہ کی حیثیت سے آ کر اظہار اطاعت کرنا بے معنی ہے. معنی اس میں اسی وقت ہوں گے جبکہ اس کی اپنی حکومت جو ہے وہ اپنی ریاست میں قائم ہے. اس حالت میں آ کر اگر وہ بادشاہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ پوری ریاست جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے جھک رہی ہے. بالکل یہی معاملہ ہمارا ہے جب ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں رکوع میں اور سجدے میں، تو اگر تو ہمارے پورے وجود پر ہماری اپنی حکمرانی قائم ہے تب تو یہ جھکنا بامانی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ تو بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہمارا جسم تو جھک گیا ہے لیکن ہماری انا یا ہماری خودی جو ہے وہ تنی کھڑی ہوئی ہے، وہ جھکنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ تو اللہ کا حکم ماننے کو تیار نہیں. ہماری مانوی شخصیت جو ہے وہ نہیں جھک رہی بلکہ صرف ہمارا ظاہری جسم جھک رہا ہے رکوع اور سجود کے اندر. جب پوری شخصیت پر ہمارا کنٹرول ہو اور پھر ہم اللہ کے سامنے جھکیں. تو یہ ہے اب رکوع اور یہ ہے اصل سجدہ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے وجود کے اوپر کنٹرول حاصل کرے انسان اور پھر اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دے. یہ اللہ کے سامنے اپنے پورے وجود کو جھکا دینا یہی تقویٰ ہے. اللہ کے احکام کی فرما برداری, اللہ کے احکام کو اپنے وجود پر نافذ کر لینا. اگر بھوک ابھر رہی ہے تو بھوک کی تسکین جو ہے وہ بھی جائز اگر کوئی شے ہے تو اس سے تو کی جائے, ناجائز سے اس بھوک کے ہاتھوں انسان بیتاب ہو کر ناجائز میں منہ مار لے یہ نہیں. اسی طریقے سے شہوت کسی وجہ سے مشتعل ہو گئی ہے, وہ جذبہ جو ہے وہ انگڑائی لے کر اٹھ کھڑا ہوا ہے, اس حالت میں بھی انسان کو اتنا قابو ہو کہ اگر تو اس کی تسکین کا کوئی جائز راستہ موجود ہے, منکوحہ بیوی موجود ہے تو ٹھیک ہے انسان اپنی اس شہوت کے جذبے کی تسکین حاصل کرے, اگر نہیں ہے تو کنٹرول کرنے کی اس کے اندر استعداد ہو کہ حرام کے اندر کہیں منہ نہ مارنے لگے. یہ صورت جو ہے اس کا نام ہے تقویٰ. تو فرض معلوم ہوا کہ پہلے تو پہلی آیت میں مجرد روزے کی جو حکمت اور غرض و غایت ہے اس کو بیان کر دیا گیا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تم پر یہ روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے بالکل جیسے تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا. یہ تم پر ہی کوئی نئی افتاد نہیں پڑی ہے بلکہ شریعت اسلامی کا یہ ہمیشہ سے ایک جز رہا ہے. یہ بھی دیکھیے اس میں بھی انداز وہی ہے ترغیب کا اور لوگوں کو کسی طرح مائل کرنے کا, اس لیے کہ یہ عبادت ان کے لیے بالکل نہیں تھی. لہذا ہر طرح سے سمجھا کر پھر ایام و معدودات گنتی کے چند دن ہے, گھبراؤ نہیں تین دن ہی تو ہے, اس رائے کی منہ سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تین دن ہے تو پورا کرو. پھر اس میں بھی تمہیں رعایت ہے, فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر, جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ تعداد پوری کر لے دوسرے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ, اور جو طاقت رکھتے ہوئے بھی نہ رکھے, فدیۃ طعام مسکین, ان کے ذمے ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا بطور فدیہ. فمن تطوع خیرا فهو خیر له, اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کمائے وہ اسی کے لیے بہتر ہے, ایک کی بجائے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے, یا یہ کہ روزہ بھی رکھے مسکین کو کھانا بھی کھلائے, تو یہ تو نیکی کا دروازہ کھلا ہوا ہے, جو جتنی چاہے نیکی کما لے. وان تصوموا خیر لکم, لیکن اگر تم روزہ رکھو تو اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم علم رکھتے ہو. یہ ان تصوموا خیر لکم سے آ کر بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہاں روزے کی اگر فرضیت ہوتی تو پھر یہ انداز نہ ہوتا, بلکہ یہاں معلوم ہوتا ہے اختیار ہے, کچھ ابھی دیا گیا ہے. ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. اس کے بعد آیا وہ حکم, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ نزول سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورا قرآن حضور پر بیک وقت نازل کر دیا گیا. حضور پر تو قرآن مجید نازل ہوا ہے تقریباً 22 برس کی مدت میں. 22 برس ہم کہیں گے اپنے حساب سے, قمری حساب سے وہ 23 برس کہلائیں گے, لیکن ہمارا جو سوچنے کا انداز ہے اس کے اعتبار سے, کیونکہ 610 میں وہی کا آغاز ہوا ہے, 610 عیسوی میں, اور 632 عیسوی میں حضور کا انتقال ہو گیا. تو یہ 22 برس میں قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے حضور پر اترا دیا. البتہ یہ پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا تھا لیلۃ القدر میں. وہ لیلۃ القدر, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ جو رات ہے وہ اسی رمضان مبارک کی رات ہے, آخری عشرے کی تاک راتوں میں وہ ایک رات ہے. لہذا یہاں فرمایا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے, انزل ینزل انزال باب افعال میں آئے گا تو دفعتن انزال ہے, اور نزل ینزل تنزیلا باب تفعیل میں جب آتا ہے تو وہ ہوتا ہے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے کوئی کام کرنا. حضور پر جب آتا ہے تو وہ تنزیل کی شکل میں آئے گا, لیکن جب قرآن مجید رمضان یا لیلۃ القدر کا ذکر آتا ہے تو وہ انزل, وہ دفعتن پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا تک نازل کر دیا گیا, وہاں سے وہ تھوڑا تھوڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حسب حالات حسب ضرورت وہ نازل ہوا ہے 22 برس میں. تو یہ ہے اصل میں اس مہینے کی وہ فضیلت جس کی وجہ سے اس ماہ مبارک کو منتخب کیا گیا اس عظیم عبادت کے لیے. پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے, فرمایا قرآن کیا ہے, اس کی عظمت کا تمہیں کچھ اندازہ ہے؟ ہدن لنا سے وبینات من الہدا والفرقان, لوگوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت، اور رہنمائی اور ہدایت بھی گنجلک الفاظ میں نہیں، مبہم انداز میں نہیں، بلکہ کھلے اور روشن انداز میں، بینات من الہدا والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کر دینے والی چیز، فرق کر دینے والی چیز. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی موجود ہو تم میں سے اس مہینے میں، اس پر لازم ہے کہ روزہ رکھے. اب یہاں ہو گیا لزوم، وجوب علی التاخیر ختم ہوا، وجوب علی التعجیل، لازم ہے کہ روزہ رکھے، فعل امر ہے، اور امر جو ہے وجوب کے لیے آتا ہے. اور شہدہ کے معنی جو ہے یہ کیے گئے ہیں کہ جو موجود ہو، یعنی اگر مسافر ہے تو اس پر لزوم نہیں ہے، لیکن جو کوئی بھی موجود ہو، حاضر ہو، اپنے گھر میں ہو، مقیم ہو، اس کے لیے تو یہ فرض عین کے درجے میں ہے. البتہ یہ رعایت پھر بھی باقی رکھی گئی، وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. دوسری رعایت ختم ہو گئی، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. یہ نہیں چاہتا کہ 104 بخار ہو تب بھی آدمی روزہ رکھ رہا ہو. یہ تشدد اپنے اوپر کرنا جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. جو لوگ یہ کرتے ہیں در حقیقت وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں اور شریعت کے منشا کے خلاف کرتے ہیں. یہ لوگوں کا بالکل غلط انداز فکر ہے. جو رعایت بھی دی گئی ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے قصر کی اگر رعایت کی گئی ہے سفر میں، تو احناف کے ہاں تو وہ واجب ہے کہ اگر کوئی شخص اس رعایت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو گویا کہ وہ گستاخی کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رعایت سے وہ فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، اس میں تکبر کا پہلو آ جاتا ہے. اسی پر قیاس کیجئے کہ ایک شخص بیمار ہے، اللہ نے اس کے لیے رعایت رکھی ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا. ایک تقویٰ کا جو ہے اس کے اوپر ایسا بھوت سوار ہو گیا ہے، یا جسے بعض لوگ کہا کرتے تقویٰ کا حیضہ، کہ یہ چیز جو ہے یہ شریعت کے منشا کے مطابق نہیں ہے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا، تنگی نہیں چاہتا. بنے تکمل العدہ، لیکن یہ لازم ہے کہ اب تعداد پوری کرنی پڑے گی. اگر سفر میں ہو، روزہ قضا ہو گیا ہے تو قضا دینی ہوگی. بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑے ہیں تو وہ روزے جو ہے پورے کرنے ہوں گے. ولے تکبر اللہ علی ما ھداکم ولعلکم تشکرون. یہاں میں صرف ایک نقطے کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے ساتھ در حقیقت اس ماہ مبارک کے دو پروگرام ہیں، ایک دن میں روزہ اور رات کا جاگنا. قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے اللہ کے ہاں. روزہ یہ کہے گا پروردگار میں نے تیرے اس بندے کو دن کے وقت کھانے پینے سے روکے رکھا، خواہش نفس سے روکے رکھا، میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن یہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے اس بندے کو رات کو سونے سے روکے رکھا، لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما. حضور فرماتے اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا. یہ شفعان. پھر یہ کہ متفق علیہ روایت جو آتی حضرت ابو ہریرہ سے، اس کے بھی الفاظ یہ کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے روزہ رکھا رمضان میں، روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور جو راتوں کو کھڑا رہا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. گویا کہ صیام اور قیام یہ بالکل پیرلل ہے، یہ بالکل ہم بدن ہے. حکمت کے اعتبار سے جو ہے ان دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں برابر ہیں، مساوی ہیں. اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ شفقت رکھی ہے اور نرمی اختیار کی ہے. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں دن میں مشقت کرنی پڑتی ہے، ان کے لیے دن میں آرام کا کوئی موقع نہیں ہے، تو اس کو لازم نہیں رکھا. البتہ یہ کہ اس کی ترغیب اور تشویق جو ہے اس کے مختلف طریقے استعمال کیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے فیض یاب فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.